السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دین اسلام جس طرح سے ہمیں عبادات کے رسوم بتاتا ہے، اسی طرح اخلاق کی پاکیزگی، خور و نوش کی پاکیزگی، لباس کی، بدن کی پاکیزگی کے بارے میں بھی احکامات دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے ذرائع ہوں گے جن سے ہمیں معاش حاصل کرنی ہے، ذریعہ معاش کیا ہونا چاہیے، کہاں پر چیزیں حلال ہیں، کہاں پہ چیزیں حرام ہیں، کون سے ایسے ذریعہ معاش ہیں جو کہ اسلام نے ممنوع قرار دے دیے ہیں، حرام قرار دے دیے ہیں۔ تو یقیناً یہ ساری جو باتیں ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اور خاص کر کے دین اسلام، اس کے معاشی تقاضے کیا ہیں، اس کے معاشی احکامات کیا ہیں، اور اسلام کے پیراڈائم میں جب ہم معاش کی بات کرتے ہیں تو پھر بہت سارے دور جدید کی جو چیزیں ہیں، جیسے بینکاری ہے، جیسے انشورنس ہے، جیسے سود ہے، سود کی تعریف ہے، یہ سارے مباحث زیر بحث آتے ہیں۔ آج ہم اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ معاشی مسائل اور دین کے تقاضے کیا ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شرکا بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے آپ کے سامنے میں یہ کوشچن رکھوں گا کہ معیشت کے کیا اسلامی اصول موجود ہیں؟
آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمارا دین ہماری پوری زندگی سے متعلق ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی انسان اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنائے اور اس پاکیزگی کو نشو و نما دے، پیوریفیکیشن، یہ دین کا مقصد ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے آداب بتاتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر وہ آپ کے بدن کی پاکیزگی کے احکام دیتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر وہ آپ کے خور و نوش کی پاکیزگی کے احکام دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ صرف طیبات کھائیں گے، خبائث سے اجتناب کریں گے۔ ایسے ہی وہ آپ کے اخلاق کی تطہیر کرتا ہے، اس کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے۔ اخلاق پوری زندگی کے ساتھ متعلق ایک چیز ہے،
ٹھیک،
یعنی میرے جتنے بھی متعلقین ہیں، ہاں وہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ملنے والے ہیں، میرا معاشرہ ہے، جیسے میں کاروبار میں جا کے بیٹھتا ہوں تو وہاں کوئی گاہک ہوگا، کوئی آئے گا، کوئی جائے گا، ان تمام معاملات میں اخلاقی سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اخلاقی سوال جہاں پیدا ہوگا وہاں دین موجود ہوگا، وہ ایوان اقتدار میں پیدا ہوگا تو وہاں بھی موجود ہوگا، وہ منڈی میں پیدا ہوگا تو وہاں بھی موجود ہوگا، وہ ملازمت میں پیدا ہوگا تو وہاں بھی موجود ہوگا۔ تو اپروچ کہاں سے ہوگا؟ اخلاق سے،
ٹھیک ہے۔
چنانچہ معیشت اور سیاست کے بارے میں بھی جتنی باتیں ہمارے دین میں کہی گئی ہیں وہ بہت محدود، بہت متعین اور اسی اصول پر مبنی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اسلام پر جو اپنی کتاب لکھی ہے میزان، جس میں پورے دین کو بیان کیا ہے، تو اس میں معیشت کے باب میں کل چار احکام ہیں، یعنی پورے دین کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن، حدیث، سب چیزوں کا، تو چار چیزیں ہیں جو کہی گئی ہیں۔ ان میں ایک بڑی بنیادی چیز اور پہلی چیز یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تم ایک دوسرے کے مال، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ،
ٹھیک ہے۔
اب دیکھیے، یہاں پر قرآن مجید نے اپنے سامے پر یا اپنے مخاطب پر اعتماد کیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ باطل کیا چیز ہوتی ہے، غلط طریقے کیا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ فہرست بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چوری ایک غلط طریقہ ہے، غبن ایک غلط طریقہ ہے، کسی کا مال لوٹ لینا ایک غلط طریقہ ہے، ڈاکہ ڈالنا ایک غلط طریقہ ہے، دھوکہ دینا ایک غلط طریقہ ہے، ایپ بتائے بغیر چیز بیچنا ایک غلط طریقہ ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسانی فطرت جانتی ہے۔ اب اس اصول کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، جس میں میں آپ سے کچھ لیتا ہوں،
ٹھیک،
یہاں بڑے خوبصورت الفاظ ہے، لا تاکلو، یعنی مجھے کچھ لینا ہے آپ سے، کھانا ہے،
ٹھیک ہے۔
عربی زبان میں وہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ایک معاملہ کرنا ہے، مجھے کچھ آپ سے لینا ہے، لا تاکلو۔ جب میں لینے کے عمل میں آتا ہوں تو یہ سوال ہے کہ وہ لینا میرے لیے ٹھیک ہے، اخلاقی لحاظ سے صحیح ہے، وہ باطل طریقہ تو نہیں ہے،
ٹھیک۔
جب آپ باطل طریقوں کی فہرست بندی کرتے ہیں تو اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ وہ ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
ٹھیک،
یعنی اگر آپ ملاوٹ کر کے کچھ مال کھائیں گے، اگر آپ دھوکہ دے کے، اگر آپ کسی کو ایپ بتائے بغیر چیز بیچ کے یا اور کوئی طریقہ اختیار کر کے آپ مال کھائیں گے، تو ساری دنیا میں آپ کو نکیر کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ آپ نے غلط طریقہ، ناجائز طریقہ اختیار کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں دنیا میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک سود اور ایک جوا۔
سود
کو قرآن مجید نے متعین طور پر زیر بحث لا کر یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی باطل طریقے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی ان کے بارے میں بحث ہو سکتی تھی, اب بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
جب سے معیشت پر لکھا جانے لگا ہے ہوتی رہتی ہے. یعنی ایک عمومی اتفاق بھی پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں, لیکن ان کو ایک حد تک گوارا بھی کیا جاتا ہے. یہ کیوں ان کو متعین کر کے بیان کرنا پڑا؟ اس لیے نہیں کہ باقی چیزوں کے مقابلے میں یہ زیادہ حرام ہے, یوں نہیں ہے, بلکہ باقی چیزیں واضح ہیں.
اچھا,
یہ غیر متعین ہے, ان کے بارے میں بحث ہو سکتی تھی, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ چاہیے تھا.
لوگ کہتے تھے نا کہ بے حلال ہے اور سود
شریعت
اس وجہ سے کہا,
اس وجہ سے. یعنی شریعت میں جب کسی چیز کو ایسے متعین اسپیسیفائی کر کے بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بحث ہو سکتی ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف کی گنجائش ہے, لہٰذا یہاں فیصلہ چاہیے.
ٹھیک,
تو وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ نہیں, یہ دونوں بھی بالکل ناجائز ہے. تو ایک بنیادی اصول یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق جب آپ کرتے ہیں تو اس میں, جیسے کہ میں نے عرض کیا, بہت سے معاملات میں اتفاق ہوتا ہے, کہیں کہیں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. اس کو اسی طرح سلجھا لینا چاہیے جس طرح کہ ہم باقی علوم میں اختلافات کو سلجھاتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے, ابھی چونکہ آپ باقی چیزوں کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے تو باقی تین احکام اگر موضوع ہوا تو میں بیان کر دوں گا, لیکن جو بنیادی چیز ہے جس میں سوسائٹی متعلق ہوتی ہے وہ یہی بات ہے.
نہیں جاوید صاحب, میں چاہتا ہوں کہ معیشت کے اگر یہ چار احکام بتائے ہیں قرآن نے, تو چاروں کو آپ خالی بتا دیجئے پھر, تاکہ بحث ذرا واضح ہو انداز.
اچھی بات ہے. تو دوسری جو چیز بتائی ہے قرآن مجید نے وہ یہ ہے کہ جو قومی املاک ہوتی ہیں, یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو ہمارے آپ کے انفرادی تصرف میں آ جاتی ہیں.
ٹھیک ہے,
مثلا یہ فرنیچر ہے, کہ میں نے ایک کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ نے ایک پتلون پہنی ہوئی ہے, یہ انفرادی تصرف کی چیزیں.
ٹھیک ہے,
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انفرادی تصرف کی چیزیں نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر زمین اور اس کے خزانے, یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے سوال للسائلین کر دی ہیں. اسی طرح اور بھی بعض چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بحثیت مجموعی پوری قوم سے متعلق ہوتی ہیں. یا آپ قوم کا لفظ اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ انسانیت کو قومی ریاستوں میں بانٹ دیا گیا ہے, ورنہ یوں کہنا چاہیے جو پوری انسانیت سے متعلق ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو وہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ رہنمائی دی ہے کہ انہیں نجی ملکیت میں نہ دیا جائے.
ٹھیک,
اور ان کو اس مقصد کے لیے رکھا جائے کہ اس سے آپ اجتماعی نظم کے تقاضے بھی پورے کریں, آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد بھی کریں, آپ سوسائٹی میں جن کو آپ پسے ہوئے طبقات کہتے ہیں ان کے اٹھانے کا اہتمام بھی کریں. اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ اگر یہ چیزیں نجی ملکیت میں چلی گئیں, یہ جو قومی املاک ہے اگر یہ نجی ملکیت میں چلی گئیں تو یہ اغنیا, یعنی بڑے بڑے
ایکسپلوائٹیشن کا باعث بنیں گے,
سرمایہ داروں ہی میں گھومتی رہیں گی, پھر غریبوں تک ان کا فیض نہیں پہنچے گا. تو دوسری بات جو یہ کہی. تیسری بات ظاہر ہے کہ اخلاقی پہلو ہے, وہ یہ بتائی گئی کہ تم مالی معاملات کرتے ہو, قرض لیتے ہو, لین دین کے معاملات کرتے ہو, بازار میں بیٹھے ہوئے ہو, تو ان چیزوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر کوئی سنجیدہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو ہر حال میں لکھا جانا
لکھ لیا کرو. ٹھیک,
اچھا اسی کے ذیل میں یہ بتا دیا کہ اپنے بعد بھی اگر تم کوئی مال چھوڑ کے جا رہے ہو تو اس کے لیے تمہیں وصیت کرنی چاہیے, اس کا کیا طریقہ ہے کیا طریقہ نہیں ہے. پھر چوتھی چیز جو ہے وہ میراث کے احکام ہے.
ٹھیک,
یعنی آپ نے اگر کوئی مال پیچھے چھوڑا ہے تو اس مال میں ایک پورا قانون بتا دیا گیا ہے کہ آپ وصیت کریں گے, آپ کی وصیت سے جو کچھ بچے گا وہ آپ کے فلاں اور فلاں رشتہ داروں میں اس طریقے سے تقسیم ہو جائے گا.
ٹھیک,
تو بہت خلاصے کے طور پر میں نے عرض کیا کہ یہ چار احکام ہیں جو معیشت سے متعلق قرآن و حدیث میں ہیں, اس کے سوا کوئی چیز نہیں.
پانچواں حکم زکوۃ کو بھی نا اس میں ظاہر ہے, وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے ہے.
زکوۃ عبادات میں سے,
عبادات میں سے. ٹھیک,
یعنی اس کا معیشت سے تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
وہ عبادات سے, یعنی ہمارے ہاں زکوٰۃ ایسے ہی عبادت ہے جس طریقے سے نماز عبادت ہے, جس طرح سے روزہ عبادت ہے.
ٹھیک ہے,
البتہ اس کا اثر ظاہر ہے کہ معیشت پر بھی
پڑتا ہے.
اس کو اگر زیر بحث لانا ہوگا تو وہ معیشت کے حکام میں نہیں ہوگا. جیسے آپ کتاب میزان میں دیکھیں تو میں نے اس کو عبادات میں رکھا ہے.
ٹھیک ٹھیک جی,
اسی سے ریلیٹڈ آپ نے چونکہ چار چیزیں نریٹ کی تو پانچویں ایک چیز سورہ معون کی آخری آیت جو ہے جس میں برتنے کی چیز آریتن نہ دینے کو کافی کنڈیم کیا گیا اور اس کو نمازی کی نماز ضائع ہونے کا خدشہ.
لیکن وہ معیشت سے اس کا تعلق نہیں ہے نا, براہ راست
آئیڈل ریسورسز سے تعلق ہے, پرائیویٹ ریسورسز اگر آئیڈل ہیں.
ایک اخلاقی حکم ہے. دیکھیے, ایک ہوتی ہے اخلاقیات, اخلاقیات میں تو بے شمار چیزیں کہی جائیں گی, اور ایک چیز یہ ہے کہ ان اخلاقی اصولوں کے اوپر آپ کوئی لا, کوئی قانون, کوئی حکم متعین طور پر دے دیتے ہیں. تو اخلاقی ہدایات میں یہ چیز ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگتا ہے اور آپ نہیں دیتے تو یہ بہت ہی بری بات ہے, اور خاص طور پر دیہاتی معاشرت میں تو اس کو آخری درجے کی بری بات سمجھا جاتا تھا. تو وہ یہ بات ہے یہ بیان کی. اخلاقی ہدایات بہت سی ہو سکتی ہیں, وہ نصیحت کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے. تاہم جو قانون کے لحاظ سے جن چیزوں کو آپ روکیں گے یا جن پر آپ قدغن لگائیں گے یا جن کے بارے میں آپ ریاست کی سطح پر بھی قانون سازی کر سکتے ہیں وہ اسی اصول کے تحت آئیں گے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
اچھا جاوید صاحب, یہ جو آپ نے ابھی فرمایا, جو پہلی آپ نے چیز بتائی باطل طریقوں سے نہ کھاؤ مال, اور اس کے ذیل میں آپ نے فرمایا کہ جو سود اور جوا جس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہو سکتا تھا تو قرآن نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ یہ
ماضی میں بھی ہوا, دیکھتے ہیں,
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سود کے جو ڈیفینیشن ہے, سود کو متعین کرنے میں خود ہمارے علماء کرام کے اندر بھی اختلاف موجود ہے. سود کی متعین ڈیفینیشن کیوں آج تک پاسبل نہیں ہو پائی؟
کیا اختلاف ہے؟ دیکھیے اس بات پر پوری طرح اتفاق ہے,
مطلب سود کو حرام تو سب سمجھتے ہیں لیکن اس کے اختلاف تو ڈیفائن کرنے میں نا, کوئی کہتا ہے کہ جی یہ چیز سود ہوگی, وہ کہتے ہیں نہیں یہ چیز سود نہیں ہے.
نہیں دیکھیے میں گزارش کروں کہ جس کو آپ ربن نسیہ کہتے ہیں یعنی ادھار میں جو سود ہوتا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. سب لوگوں نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھیے اسلام میں آپ کو جو وہی بات جو جس طرف اشارہ کیا, جو آپ کو اخلاقی تعلیمات دی گئی,
ٹھیک ہے,
ان اخلاقی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے اور اس کو قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیتا ہے تو آپ کی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ ہے اگر آپ اس کو اپنی چیز سمجھ کر سمیٹ کر رکھیں گے تو یہ قرض ہے, اور یہ بتایا ہے کہ یہ شدید ترین جرم ہے,
ٹھیک ہے,
اس کو آپ معاشرے کا حق سمجھیں گے. اور اگر آپ کے سامنے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یا کسی کی مدد کرنے کی صورت آ جاتی ہے تو آپ یہ دے دیں گے اس کو. یہ سورہ توبہ میں بیان کر دیا. اچھا اب جب یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ دے دیں گے جو کچھ بھی آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے پھینک دیں گے, بلکہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی تقاضا آ جاتا ہے سامنے, کوئی خدا کے دین کا آ جاتا ہے, کسی غریب کا آ جاتا ہے, کسی رشتہ دار کا آ جاتا ہے, تو آپ اپنی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے سوا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دے دیں گے فراخ دلی کے ساتھ. حوصلہ اتنا نہیں پڑ رہا اور کوئی مانگنے کے لیے آ گیا تو قرض ہی دے دیجئے کم سے کم. تو قرض دینا ایک اخلاقی تقاضا بنا دیا گیا ہمارے دین میں,
ٹھیک ہے.
اب جب یہ اخلاقی تقاضا ہے, اصل میں تو آپ کو ویسے ہی دے دینا تھا, آپ قرض دے رہے ہیں, یعنی کسی کی مجبوری میں کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, بچے کو تعلیم دلانی ہے, چھوٹا موٹا گھر بنانا ہے, وہ آپ سے قرض مانگنے کے لیے آ گیا ہے, تو اسلامی اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ آپ ویسے ہی دے دیں, آپ کے پاس زائد ہے,
ٹھیک ہے.
اگر آپ قرض لینا چاہتے ہیں تو اس میں پھر یہ روک دیا گیا کہ آپ اس پر کچھ زائد نہیں لے سکتے, جو آپ نے دیا ہے وہی آپ واپس لیں گے. تو قرض پر منفعت کا تقاضا کیا جائے تو یہ سود. یہ دو لفظوں کی ڈیفینیشن ہے, اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. جو اختلاف ہمارے یہاں پیدا ہوا ہماری فقہ میں وہ رب الفضل ہے, یعنی بعض روایتوں سے یہ تاثر ہوا کہ نقد میں بھی سود ہوتا ہے. وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو میں نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. آپ میری کتاب میزان میں دیکھیے, میں نے وہ روایتیں نکال کے بتا دیا ہے کہ وہ دو راویوں نے اصل میں ایک سے ایک جملہ اور دوسری سے دوسرا جملہ ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے, اس کے نتیجے میں ساری خرابی واقع ہو گئی, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو سود کے بارے میں بالکل طے ہے کہ یہ قرض پر منفعت کے مطالبے کا نام ہے, قرض دیں گے اور اس پر نفع کا مطالبہ کریں گے تو یہ سود, اس میں کوئی اختلاف نہیں.
جو دور حاضر میں جو لیزنگ وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جب آپ کوئی جو پروفٹ, چلیں اس کو میں لفظ اس وقت پروفٹ استعمال کر رہا ہوں, پروفٹ اگر فکس کر دیں کہ جی آپ کو 6% پروفٹ ملے گا یا 8, تو جو جب بھی پروفٹ فکس ہوگا تو وہ سود کے زمرے میں چلا جائے گا.
اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. دیکھیے کمیشن پر جو کام کیے جاتے ہیں متعین ہوتے ہیں, بالکل نہیں آپ طے کر لیتے ہیں. سود اصل میں قرض پر منفعت کا نام. یہ تو ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ, اچھا اسلام نے سود حرام کیا ہے, سود اصل میں کیا کرتا ہے, وہ استحصال کرتا ہے, اب وہ اس پر گفتگو شروع کر دیں. بھائی استحصال اور ظلم ویسے ہی حرام ہے, یعنی اس پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سود تو خود اس کی ایک قسم ہے,
ٹھیک,
یعنی آپ یہاں سے ادھر نہیں جائیں گے, وہاں سے ادھر آئیں گے. ظلم عدوان, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ باطل طریقے سے مال نہیں کھائیں گے آپ کسی کا, تو باطل طریقے جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ سب ممنوع ہیں, ان میں سے ایک سود اور جوا بھی ہے جس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا سود کی اس تعریف پر کوئی اختلاف نہیں.
ایک اور اختلاف جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ علماء کرام کا عام طور پر جمہور علماء کا یہ ایک کنسیپٹ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سود لینا اور سود دینا دونوں ممنوع ہیں, دونوں حرام ہیں. آپ اس میں جو ہے وہ ممتاز نظر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی سود کھانا, سود لینا تو حرام قرار دیا گیا ہے, سود دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس میں خاص طور پر توجہ دلائی کہ دیکھیے آیت کیا, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی آپ دوسروں سے مال غلط طریقے سے لے کے کھائیں نہیں,
ٹھیک.
اچھا اب جس سے آپ نے غلط طریقے سے لے کے کھایا وہ بھی مجرم ہے.
اس میں تو آیت میں تو ایسی کوئی
بحث نہیں ہے. بالکل یہی اسلوب آپ قرآن میں دیکھیں سود کے بارے میں اختیار کیا. لا تاکل الربا اضافا مضافا وزرو ما بقیہ من الربا. آپ سورہ روم میں دیکھ لیجئے, آپ سورہ بقرہ میں دیکھ لیجئے, آپ سورہ آل عمران میں دیکھ لیجئے, تین ہی جگہ ہیں جہاں یہ مسئلہ زیر بحث آیا. کسی جگہ کوئی اشارہ بھی نہیں ہوگا قرض لینے والے کے بارے میں.
روایت میں تو آتا ہے نا اشارہ.
وہی میں عرض کر رہا ہوں نا, پہلے تو دیکھیں نا قرآن مجید نے اس کے لیے کیا فریم بنا دیا.
ٹھیک ہے,
یعنی قرآن مجید نے بالکل اسی اصول کا اطلاق کیا. پہلے ایک بنیادی پرنسپل بیان کیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی باطل طریقوں سے کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ باطل طریقے سینکڑوں ہزاروں ہیں,
ٹھیک,
جن کو ہم جانتے ہیں. ان میں سے متعین کر کے بتا دیا کہ سود بھی اصل میں باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا ہے. مال کھانا ہے,
ٹھیک,
اسی کو حرام کیا گیا, اسی پر نکیر کی گئی. اور جو لوگ سود کھاتے تھے ان سے کہا گیا کہ اب تمہیں الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے, وزر ما بقیہ من الربا, جو تمہارا سود باقی ہے وہ چھوڑ دو, اب تم صرف اصل زر پرنسپل کے حقدار ہو. یعنی یہ پوری کی پوری قانون سازی ہے جو قرآن مجید نے کی ہے. اس میں کوئی ادنا اشارہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید بالکل واضح
خالی ہے. ٹھیک ہے,
اس کے بعد اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر لوگوں کو بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی. اس میں ایک تو یہی لفظ استعمال کیا کہ سود کھانے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے. اسی طرح بتایا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے ان کے منشی کے طور پر دستاویزات لکھتے ہیں, منشی کے طور پر دستاویزات لکھتے ہیں, جو لوگ ان کی طرف سے گواہ بن کے اس طریقے سے سود کے معاملات کرتے ہیں ان کے اوپر اسی طریقے سے نکیر فرمائی. اسی ذیل میں ایک لفظ استعمال کیا موکل. لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہے جو سود پر قرض لیتا ہے. ذرا حال ہے کہ عربی زبان میں اس کا بالکل ٹھیک اطلاق ان ایجنٹوں پر ہوتا ہے جو مہاجنی سود میں اسامیاں پکڑ کر بھی لاتے ہیں اور بعد میں رقمیں وصول بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی آج کل کے زمانے میں تو اب بینکاری کا ایک پورا نظام بن گیا, اس کے لیے حکومت کی بہت سی حفاظت حاصل ہو گئی. قدیم زمانے میں یا آج بھی جہاں جہاں مہاجنی سود ہوتا ہے, یوجری ہوتی ہے, تو وہاں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ رکھنے پڑتے ہیں جو اصل میں آپ کے لیے اسامیاں لاتے بھی ہیں. اور جس وقت آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں تو بہانہ قسط وصول کرنی ہوتی ہے. جب تک وہ دو چار گنڈے کہیں نہ ہوں اس وقت تک وصول کیا ہی نہیں جا سکتا.
ٹھیک,
یہ اصل میں موکل ہے. اس کے ترجمے میں غلطی ہوئی, اس سے یہ خیال پھیل گیا, میں نے اس کی تصحیح کر دی.
جی, اس میں سوال یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ نظام جو ہمیں دین نے عطا فرمایا ہے وہ سنت اور قرآن و سنت کی بنیاد پہ, یہ ایک لیونگ سوسائٹی کے اندر ظاہر ہے امپلیمنٹ کر کے دکھایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اتنی بڑی غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی؟ یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ بات کے لوگوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, بٹ صحابہ کرام خود اس وقت زندہ تھے اور ان کے ابھی فقہ بھی موجود ہیں جو مختلف صحابہ کے, 9-10 صحابیوں کے, تو اس میں اتنی بڑی غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی جبکہ ایک لیونگ سوسائٹی موجود تھی, اس پہ امپلیمنٹیشن کر کے دکھائی گئی, پورا ایک نظام مرتب کر کے دکھایا, تو یہ کیسے یعنی غلط فہمی پیدا ہو گئی اتنی بڑی؟
یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں غلط فہمی انسان کو پیدا ہو جاتی ہے اور ایک خاص صورت حال کے اندر اس کی اصلاح بھی نہیں ہو پاتی. کیوں اصلاح نہیں ہو پائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ آیا تو سودی کاروبار کو ریاست کی سطح پر ممنوع قرار دے دیا گیا. تو ظاہر ہے نہ پھر کسی کے لینے کا سوال رہا نہ دینے کا سوال رہا. اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ خیال پھر نظر ثانی سے نہیں گزرا, ورنہ روایت کے اندر جو بات موجود ہے بالکل واضح.
لیکن
یہ اصول دو ہیں, پرنسپل دو ہیں. ایک یہ کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ آپ باطل طریقے سے غلط طریقے سے کسی کا مال نہیں کھائیں گے, اور دوسرے یہ کہ آپ کسی غلط کام کرنے والے آدمی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یہ دو اصول ہیں, انہی پرنسپلز کا اطلاق کیا جائے گا. یعنی دین میں چیزیں کہیں ٹوٹی ہوئی نہیں پڑی ہوتی بلکہ وہ سب کی سب اس بنیاد سے نکل رہی ہوتی ہیں. تو عقل الاموال بالباطل, باطل طریقے سے مال کھانا, یہ ہے جس کی ممانعت ہے. اب ایک ہی جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگوں کا ذکر کیا ہے یہ سب اصل میں معاونین ہیں, یعنی وہ اسامی ڈھونڈ کے لا رہا ہے, وہ اس کی طرف سے کھڑا ہو کر اس لکھ رہا ہے, وہ اس کا گواہ بن رہا ہے, تو ان تمام کو یکساں مجرم قرار دے دیا. وہ بیچارہ تو اپنی ضرورت, کاروباری ضرورت ہے, کوئی اور ضرورت ہے, قرض لینے کے لیے گیا, وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. تو ایک روایت کو غلط سمجھنے سے یہ خیال پیدا ہو.
سود دینا بھی حرام ہے, سود لکھنا بھی ٹھیک جائز نہیں ہے, سود کی گواہی دینا بھی جائز نہیں ہے, اور جب سود کو اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ قرار دیا گیا تو پھر سود لینے والا جسٹیفائیبل.
جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بڑے بڑے مہاجن سودی کاروبار کرتے تھے, تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ بالکل ناجائز ہے, آج کے بعد سود کھانا بند کر دو, وزر ما بقیہ من الربا, اب تم صرف پرنسپل کے حقدار ہو. جن لوگوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں اور انہوں نے ہزاروں دینار قرض دیے ہوئے تھے, کوئی آسان کام تھا کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے, تو ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ حضرات باز نہیں آئیں گے اس سے تو آپ کے خلاف ریاست کارروائی کرے گی, اللہ اور رسول کی حکومت ہے وہ کارروائی کرے گی. یہ کارروائی کی دھمکی ہے, اللہ اور رسول کے خلاف جنگ, یہ قرآن
ٹائم باؤنڈ تھی دھمکی جو ہے, یہ دھمکی ٹائم باؤنڈ تھی, اب ختم ہو گئی.
نہیں, جہاں بھی ہوگا آج بھی دیں گے,
وہی بات کر رہا ہوں.
یعنی اگر لوگ سود آج آپ پاکستان میں مثال کے طور پر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے سود کا کاروبار بند کرا دیا, تو جو لوگ اس کے باوجود سود کا کاروبار کرنا چاہیں گے اس کو آپ آؤٹ لا قرار دینے کے بعد کاروائی کریں گے نا,
قانونی طور پہ مجرم ہوں گے نا,
مجرم ہوں گے, ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی, آپ کہیں گے پولیس تم کو پکڑے گی. اچھا, اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اگر لوگ بغاوت پر آ جائیں تو جنگ کرنا پڑتی تھی ان سے. تو یہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے, یہ ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور رسول کی حکومت اس وقت قائم ہے, وہ کاروائی کریں گے تمہارے خلاف, اور وہ کاروائی جنگی کاروائی بھی ہو سکتی, یہ بات ہے جو کہی ہے.
اچھا جاوید صاحب, یہ جو اب سود سے آگے جو ہمارے جدید جو معاشی سسٹم ہے اس کے اندر بینکاری اور انشورنس بھی ایک ہے, تو جو جو اس وقت جو بینکاری کا جو نظام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دو حصوں میں وہ بٹا ہوا ہے, ایک تو ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم ہے اور ایک اب اسلامک بینکنگ سسٹم بھی موجود ہے. ان دونوں بینکنگ سسٹم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں بالکل ایک ہی ہیں, جیسا کہ کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, کچھ کا خیال ہے کہ دونوں ہی غلط ہیں, دونوں بالکل ٹھیک نہیں ہیں, کیا بنیادی ڈفرینس ہے بینکنگ سسٹم میں؟
غالب نے کہا نا, قید حیات و بندے غم, اصل میں دونوں ایک ہیں, یہی صورتحال ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ایک چیز سیدھے طریقے سے ہو رہی ہے اور ایک چیز آپ پیچھے سے کان پکڑ لیتے ہیں, کوئی فرق نہیں میرے نزدیک,
کوئی فرق نہیں.
ہیلوں کی ایک دنیا ہے پوری کی پوری, یہ پورا کا پورا جو نظم بنایا گیا ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہیلوں پر مبنی ہے اور کوئی چیز نہیں.
ہیلوں پر ہی مبنی ہے جی.
اس میں دو سوال ہیں, ایک تو سوال سود کے متعلق ہے اور وہ بیسیکلی یہ ہے کہ مارکیٹ فورسز جو ہے, نارملی بائر ایک ہوتا ہے اور ایک سیلر ہوتا ہے, کسی زمانے میں جس وقت سود جب قرآن مجید نازل ہوا اس وقت ایکسپلوائٹیٹو ہوتا ہوگا, آج پریکٹیکل سچویشن یہ ہے کہ آج لوگ ولنگلی بینکس کے پاس جاتے ہیں اور سود کے اوپر جو ہے وہ, ایون کریڈٹ کارڈ اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ ہر بندہ کریڈٹ کارڈ شاید لے کے بیٹھا ہوگا. سو ایک تو یہ کہ اب وہ جو سیلر اور بائر کا جو پاور کا ڈفرینس ہے کہ جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو سود پہ قرض دینے والا ہے وہ گنہ گار ہے جبکہ لینے والا گنہ گار نہیں ہے, تو اب تو ایک تو وہ بیلنس تھوڑا سا شفٹ ہو گیا ہوا ہے ان دی فیور آف جو سود لینے والا ہے, اس لیے کہ آج جو سود لینے والا ہے اس دینے والا ہے اس کے پاس آپشن ہے اسلامک بینکنگ کی بھی, لیکن وہ جاتا کمرشل بینک کے پاس ہی ہے. سو ایک تو یہ کہ اس آج کے نظام میں یہ کیسے اپلیکیبل ہوگا, اس کی وجہ کہ آئیڈلی تو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں فورسز کو اسلام کو روکنا چاہیے, جو سود لینے والا ہے وہ بھی اور جو سود,
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں تو ایکسپلوائٹیشن کا مسئلہ تھا, اب وہ نہیں ہے,
بالکل
سچویشن بدل گئی ہے,
بالکل ایسے ہی ہے.
ٹھیک جی جاوید صاحب, آج کے دور میں وہ جو ایکسپلوائٹیشن کا جو تصور تھا وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے, اور یہ جو انہوں نے ایگزامپل دی کریڈٹ کارڈ کی, یعنی آج تو ایک شخص ولنگلی جاتا ہے کریڈٹ کارڈ سے سروسز لیتا ہے اور اس پہ انٹرسٹ بھی پے کر رہا ہوتا ہے.
دیکھیے دو بنیادی باتیں سمجھ لیجیے, سود ایک اخلاقی برائی ہے, یعنی میں جب کسی کو قرض دیتا ہوں تو یہ اخلاقی لحاظ سے پستی ہے کہ میں اس کے اوپر نفع کا مطالبہ کروں, تو اللہ تعالیٰ اس کو جائز نہیں رکھتے. تو پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کسی چیز کو ممنوع کیوں قرار دے رہے ہیں, ممانعت کی وجہ یہ. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس کے بالکل بالمقابل اس سے ملتی جلتی چیز ہے کرایہ, بالکل جائز ہے. کیوں, وجہ کیا ہے, میں 2 کروڑ روپے کا مکان آپ کا کرائے پر لیتا ہوں, کرایہ دیتا ہوں آپ کو 2 لاکھ 4 لاکھ, اس کے بعد آپ مجھے نوٹس دیتے ہیں, میں مکان چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, مکان آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. لیکن اگر آپ نے مجھے 2 کروڑ روپیہ دے دیا ہے تو یہ 2 کروڑ روپیہ کہیں خرچ ہو جائے گا, کہیں فنا ہو جائے گا, میں نے گھر میں لے کے تو نہیں رکھنا. تو اس وجہ سے جب میں اس کو دوبارہ آپ مجھ سے مانگیں گے تو پیدا کروں گا, یہ ایک بڑی مشقت بن جاتی ہے آدمی کے لیے, پتہ نہیں پیدا ہوگا, پتہ نہیں ہوگا, نفع ہوگا نقصان ہوگا, کاروبار ہے تو کیا حال ہوگا. میں نے اگر یہ توقع کی ہے کہ میں خود کما کے کہیں سے دے دوں گا تو پتہ نہیں کما سکوں گا یا نہیں کما سکوں گا, یعنی یہاں میں یہ نہیں کر سکتا. تو اس کو ایک بڑی لطیف جگہ پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دے دی.
ٹھیک ہے,
یہ آپ دوسرے پر زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ ایک ضرورت مند ہے, وہ اپنی کسی کاروباری کسی ذاتی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہے, وہ آپ سے ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے قرض مانگ رہا ہے, آپ اس پر نفع کا مطالبہ نہیں کر سکتے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام کا اپروچ یہاں یہ ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں استحصال اور اس کو مٹانے کے لیے سود کو ممنوع قرار دے دیا ہے, وہ تو پہلے ہی ممنوع ہے, یعنی استحصال کی سب قسمیں, ظلم کی سب قسمیں. آپ پھر یاد کریں کہ میں نے کہاں سے بات شروع کی, کہ قرآن نے سود سے بات شروع نہیں کی, بات یہاں شروع کی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, لوگوں کسی باطل طریقے سے بھی دوسروں کا مال نہ کھاؤ.
ٹھیک ہے,
یعنی باطل طریقے اب آپ فرض کرنا شروع کریں, انسان کے علم عقل کی روشنی میں جو سینکڑوں باطل طریقے ہوں گے, اگر آپ کبھی ہماری حدیث کی کتابیں دیکھیں تو ایک آپ کو ابواب کی فہرست ملے گی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو روکا ہے جو جھگڑے کا باعث بن سکتے تھے, جو دھوکے کا باعث بن سکتے تھے, مارکیٹ میں ہونے والی سینکڑوں چیزوں کو روکا ہے, بیع و شرا خرید و فروخت کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا کہ یہ نہ کرو. آپ دیکھیں اس حد تک روکا ہے کہ ایک موقع پر یہ فرمایا کہ مدینے سے باہر جا کے سودا نہ کیا کرو. کیوں, وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ باہر سے قافلہ آیا ہے, وہاں ان کو صحیح اطلاعات نہیں کہ مارکیٹ کیا صورت حال ہے, کسی آدمی نے اپنی باتوں میں لگا کے ان کے ساتھ سودا کر لیا, بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو روایتوں میں ملیں گی, جیسے مسابمہ ہے, مزابنہ ہے, بیع و رایا ہے, دسیوں صورتیں, کیونکہ بیع و شرا خرید و فروخت, باغوں کو دینا ہے, کھیتیوں کو دینا ہے, اس کی ہزاروں صورتیں پیدا ہوتی رہیں گی, آج بھی ہوتی ہیں, اور ان میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ طریقہ ظالمانہ تو نہیں ہے, اس میں کوئی خرابی تو نہیں, اس کے اندر کوئی استحصال تو نہیں, اس میں کوئی دھوکہ تو نہیں, اس میں کوئی باطل طریقہ تو نہیں. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام سود سے شروع نہیں کر رہا, وہ پہلے ایک بنیادی بات کرتا ہے, اس بنیادی بات کے بعد وہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا جن میں بحث کا امکان نہیں ہے. اس ایک چیز میں بحث ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے قرض دیا ہے, اگر میں مکان دے کے کرایہ لے سکتا ہوں تو میں سرمایہ کا کرایہ کیوں نہیں لے سکتا. اس کا فیصلہ سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ کام نہیں کریں. تو پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے. اس کے بعد اب موجودہ زمانے میں جو بینکاری کا ادارہ ہے, یہ اصل میں قدیم مہاجنی سود کا ادارہ نہیں ہے, یہ ایک بہت ڈیولپ ادارہ ہے. اس ادارے کی تمدن میں ناگزیر حیثیت بن گئی ہے. اب صورتحال یہ نہیں ہے کہ محض ایک مہاجن بیٹھا ہوا کاروبار کر رہا ہے, بلکہ یہ جو ادارہ ہے یہ بے شمار خدمات انجام دے رہا ہے. یعنی اب تو آپ کی ساری معیشت کے معاملات اصل میں اسی ادارے پر منحصر ہو کر رہ گئے ہیں. اگر آپ موجودہ معیشت کو دیکھیں تو میں آپ کوئی بھی اصل میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوئے بغیر 10 دن بھی نہیں گزار سکتا. یعنی یہ حقیقت ہے اس وقت کہ آپ کے پاس جو 4 روپے ہوتے ہیں, یعنی وہ میرے آپ جیسے کسی آدمی کے پاس ہوں 2-4 لاکھ, یا وہ کروڑوں رکھنے والوں کے پاس ہوں, گھر میں نہیں رکھنے کے لیے تیار ہوتے. تو بینک ان کے لیے حفاظت بھی فراہم کرتا ہے, ٹرانزیکشن کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے, وہ باہر سے کاروبار
ضمانت بھی دیتا ہے,
بے شمار اور چیزیں وہ خدمات انجام دیتا ہے. اچھا, انہی خدمات میں ایک بہت بڑی خدمات مارٹگیج, ظاہر ہے کہ جو بالکل جائز ہے, جس پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا جا سکتا, تو وہ خدمت انجام دیتا ہے. آپ اسے کار لے لیتے ہیں, آپ اسے دکان لے لیتے ہیں, آپ اسے مکان لے لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں جو ہائر پرچیز اگریمنٹ ہو جاتا ہے. یہ جتنی چیزیں بینک انجام دیتا ہے اس میں ایک کام وہ ایسا کرتا ہے, اور جو اس کا بڑا کام ہے, یعنی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینک کی بنیاد اس پہ رکھی گئی تھی, وہ ہے منی لینڈنگ. اب منی لینڈنگ سے ابتدا ہوئی ہے اور ہوتے ہوتے اب حقیقت میں منی لینڈنگ, حقیقت عرض کر رہا ہوں, یعنی دستاویزات میں وہ آج بھی منی لینڈنگ ہوتی, حقیقت میں وہ اب فائنانسنگ میں پہنچ چکا ہوا. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ آپ قرض لینے کے لیے گئے ہیں, آپ نے کہا مجھے قرض دے دیں, وہ قرض دے دیں گے. نہیں, آپ جب کسی کاروبار یا کسی اور معاملے میں ان سے بات کرتے ہیں, وہ آپ کے کاروبار کو اسیس کریں گے, دیکھیں گے, اس کی صورتحال کا جائزہ لیں گے, اس میں نفع بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, پیسہ واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا, ہزار چیزیں دیکھنے کے بعد وہ فائنانسنگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ.
ٹھیک ہے,
تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے حقیقی, بینکار بھی اس تبدیلی کو محسوس کریں اور اس کے لحاظ سے اپنی ٹرمینالوجی کو تبدیل کریں. پہلی بات یہ, کیونکہ جب وہ منی لینڈنگ کہتے ہیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سود کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو فائنانسنگ کی اصطلاح اختیار کریں, سرمایہ کاری کی, وہ یہی کر بھی رہے ہیں حقیقت.
ٹھیک ہے,
ابھی آپ صرفی سود کو چھوڑ دیجئے جو کریڈٹ کارڈ میں ہوتا ہے, یہ میں کاروباری بات کر رہا ہوں. جب آپ اس اصول کو تسلیم کر لیں گے تو اب جو سوال پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ جب فائنانسنگ کرنے جا رہے ہیں تو انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے. تو انصاف زیر بحث آئے گا, یعنی اب آپ کر رہے ہیں تو اچھا نفع کس طریقے سے لیا جائے گا, اچھا یہ پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ ہوگی یا پرنسپل کے نقصان میں بھی آپ شریک ہوں گے, تو اس کے جو موڈز بھی آپ طے کریں گے وہ اگر اس پر کوئی دین کو اخلاق کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہ بالکل جائز ہوں گے. میرے نزدیک اپروچ یہاں سے ہونی چاہیے تھی, یہاں سے اپروچ نہ ہمارا بینکار کرنے کے لیے تیار ہے نہ ہمارا مذہبی عالم کرنے کے لیے تیار ہے, پرابلم یہاں سے پیدا ہوا.
اچھا اس میں اور کچھ وضاحتیں ہیں جی, آپ بتا دیں.
رامدی صاحب, آج کل جو بینکنگ ہے اسلامک فائنینس بینکنگ ہے وہ زیادہ کنزیومر فرینڈلی بھی نہیں ہے. ایک استحصال کی جو آپ نے بات کی, اگر آپ اس کو ٹریڈیشنل بینکنگ سے کمپیئر کریں تو ایز اے کنزیومر تو مجھے ماں سوائے کمپلائنس کے کوئی بینیفٹ نہیں ہے اسلامک بینکنگ کی طرف جانے کا. تو اس پارٹ کو اسلامک بینکنگ کس طرح سے دیکھتی ہے؟
دیکھیے بہت سادہ لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے اسلام یعنی اللہ کا دین جو قرآن میں بیان ہوا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بیان ہوا ہے, وہ بڑی سادہ چیز سادہ حقائق پر اپنی بنیاد رکھتا ہے. ابھی دیکھیے سود پہ گفتگو ہم نے کی, وہ دو لفظوں کی بات ختم کر دیتا ہے بات کو. اس کے بعد ایک قانونی نظام بنا ہے مسلمانوں کے یہاں جس کو ہماری فقہ کہتے ہیں. فقہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے اصول ہی میں پیچیدہ چیز ہے. اگر آپ فقہ کے لفظ کو ترک کر دیں اور آپ قانون میں آ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ میں آپ اپنا مقدمہ بھی جا کے خود نہیں لڑ سکتے, ایک وکیل کو ہائر کرتے ہیں, وہ ان قانونی پیچیدگیوں کے لحاظ سے ہمارا مقدمہ پیش کرتا ہے. اور جسٹس کیانی نے بالکل ٹھیک کہا تھا ایک خاتون کو کہ بی بی ہم انصاف نہیں دیتے ہم قانون دیتے ہیں, اگر لینا ہو تو وہ لے کے چلی جاؤ. تو جو قانونی مزاج ہوتا ہے وہ پیچیدگیاں پیدا کرنے کا عادی ہے. دیکھیے میں اس سے ہٹ کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا, آپ نے نماز رائج کر دی. ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی نماز سکھا دیتے ہیں, وہ اطمینان سے جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب مسلمان ہی ہیں, ان میں سے کسی سے آپ پوچھ لیجئے وہ آپ کو بتا دے گا جی میں چار رکعتیں ظہر کی ہیں, چار عصر کی ہیں, تین مغرب کی ہیں, کیسے پڑھنی ہیں, کیسے شروع کرنی ہے. ایک سادہ تصور موجود ہوگا, لوگ اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. فقہ آئے گی وہ کہے گی کہ نماز کے چھ فرض ہیں, نماز کے اتنے واجبات ہیں. اب پیچیدہ ہو گیا, میں اگر آپ سے سوال کروں آپ میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا. تو قانونی ذہن در حقیقت اپروچ ایسے کرتا ہے, اس کے نتیجے میں پیچیدگی پیدا ہوئی ہے. جب آپ نے اسلامک فائنانس یا اسلامک بینکنگ وجود میں لانا چاہیے تو کیا آپ نے اسلام سے پوچھا؟ نہیں, آپ نے فقہ سے پوچھا. تو فقہ تو پہلے ہی ایک پیچیدہ نظام تھا, اس نے وہ اپنی ساری پیچیدگی اٹھا کے اس میں ڈال دی. اب جو جس جگہ پہ پیچیدگی ہوگی آپ نے کہا وہ کنزیومر فرینڈلی نہیں ہے, آپ دیکھیں یہاں نمازی فرینڈلی بھی نہیں ہے. یعنی جو مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ ایک آدمی جو آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, اگر آپ سادگی سے اس کو بتاتے یہ نماز ہے تو جا کے پڑھ لیتا بیچارہ. جب آپ نے اس کو یہ بتایا کہ اس میں اتنے فرائض ہیں, اتنے واجبات ہیں, اتنے سنن ہیں, ایک رکعت کے اندر ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا. وہ اب ان میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ یاد کر لیتے ہیں اور آپ کو بتا بھی سکتے ہیں, باقی آپ باہر نکلیے اور ایک ہاتھ میں مائک لیجئے اور مسلمانوں سے پوچھنا شروع کیجئے, آپ کو نماز سے واقف نماز پڑھنے والے سینکڑوں مل جائیں گے, لیکن آپ کے ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں ملے گا.
لیکن جاوید صاحب اس کا یہ مطلب, جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں آپ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے بڑے جلیل القدر اسکالرز نے اس پر بڑی محنت کی, انہوں نے اسلامک بینکنگ کا پورا سیٹ اپ پورا ڈھانچہ بنایا, یہ مشارقہ اور مضاربہ اور یہ سارے جو چیزیں بنائیں, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی خرابی انہوں نے دیکھی ہوگی نا کنونشنل سسٹم میں, جس کی وجہ سے یہ
خرابی وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا, وہ میں نے بھی بتا دیا آپ کو. خرابی یہ ہے کہ اس وقت جو منی لینڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے نا, یعنی منی لینڈنگ ہی کہا جا رہا ہے, فائنانسنگ نہیں کہا جاتا. جب آپ روپیہ قرض دے رہے ہیں تو ظاہر سوال پیدا ہو جائے گا, قرض پر تو آپ نفع نہیں لے سکتے, بینک قرض پر نفع کا مطالبہ کرتا ہے, تو اس لیے مسئلہ تو موجود ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں ایک بنیادی غلطی ہوئی ہے. وہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے, اس کو ہمیں نکالنا ہے اس کے اندر سے. آپ نے ایک دوسرا کام یہ کیا ہے کہ جائز طریقے کاروبار کے کیا ہیں مشارکہ مضاربہ کے نام سے, حالانکہ اسلام اس کو موضوع بحث ہی نہیں بناتا.
اچھا,
یعنی مشارکہ مضاربہ کیا ہوتا ہے, یہ فقہی اصطلاحات ہے, اللہ کے دین کو اس سے کیا دلچسپی ہے. اللہ کا دین جہاں سے بات شروع کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے معاملات کرنے میں کوئی باطل طریقہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ منفی سٹیٹمنٹ ہے, مثبت طور پر یہ بتانا مذہب کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کے کیا طریقے ہیں کیا نہیں. تو وہ جو ہماری فقہ میں بعض طریقے لوگوں نے بیان کیے تھے اپنے زمانے اور کلچر کے لحاظ سے, ہم نے ان میں محدود کر دیا. جب ان میں محدود کر دیا تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ ہیلے کرنے پڑے. میں آپ پسند فرمائے تو ان ہیلوں کی مثال دے دیتا ہوں جو کیے جاتے ہیں. تو جو ہیلے کرنے پڑتے ہیں ان کا ان کو اعتراف ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو اور باقی دنیا میں بھی اس وقت اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے, اس میں ایک بڑی غیر معمولی حیثیت مولانا تقی عثمانی صاحب کو حاصل ہے. انہوں نے بارہا خود اس بات کو بیان کیا ہے, یعنی میں کبھی ذکر نہیں کرتا افراد کا, لیکن کیونکہ خود بیان کیا ہے, کئی جگہوں میں بیان کیا ہے کہ یہ ایک عبوری سا نظام ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نکل کے کوئی شکل نکلے. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیلوں کے طور پر اختیار کرنی پڑتی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, مثال کے طور پر کہ آپ کو آپ نے بر وقت پیمنٹ نہیں کی,
جی ہاں, اس میں پینلٹی لگتی ہے.
تو اس میں پینلٹی لگنی چاہیے, تو کیا پینلٹی سود ہے یا نہیں ہے؟ اب انہوں نے کہہ دیا کہ سود ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ ہے کہ اس کو خیرات کرنے کے لیے کہہ دیا جائے, پھر وہ خیرات کر کے پھر واپس لے لی جائے. تو اس طرح کے کئی ہیلے ہیں جو ہمارے ہاں اس نظام کی بنیاد بن گئے ہیں. اس وجہ سے میرے نزدیک بالکل سیدھا اپروچ ہونا چاہیے, کسی باطل طریقے سے کسی مسلمان کو دوسرے کا مال نہیں لینا چاہیے. اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ قرض پر نفع کا مطالبہ یہ ناجائز ہے اور یہ سود ہے, اس کو حرام قرار دے دیا. اس اصول کو سامنے رکھ کر اب آپ بینکاری کے پاس جائیں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ وہی مہاجنی بینکاری ہے؟ ایسا نہیں ہے, یہ ایک تدریجی عمل سے گزر کر اب ایک سائنٹیفک نظام بن چکا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سائنٹیفک نظام منی لینڈنگ سے اوپر اٹھ کر فائنانسنگ تک آ گیا, آ چکا ہے حقیقت میں. اس کو کچھ اصطلاحات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کچھ پابندیاں اپنے اوپر لگانے کی ضرورت ہے. مثلا میں پابندی کی مثال دے دیتا ہوں, آپ نے فائنانسنگ کی ہے, کاروبار بند ہو گیا, کاروبار بند ہو گیا تو اب آپ نفع کا مطالبہ نہیں کر سکتے. یہ یعنی مسلمہ اخلاقی اصول کے خلاف ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے, اس طرح کی چند تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے اور ٹرمینالوجی اصطلاحات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ, ہمارے ہاں مارٹگیج پر آپ گاڑی یہ لیں تو جو اس کے لیے معاہدہ ہے وہ وہی منی لینڈنگ کی نوعیت کا معاہدہ ہوتا ہے کئی جگہوں کے اوپر.
ٹھیک ہے,
اس کے بالکل برعکس آپ اگر ملیشیا میں جائیں تو وہاں یہ معاہدہ جائے یہ ہائر پرچیز اگریمنٹ ہے. تو یہ دونوں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جدید بینکاری ہے اس کو جاننے والے لوگ آگے بڑھیں اور وہ جو ان کے ہاں بینکاری نظام میں تدریجی طور پر تبدیلیاں آ گئیں. مثلاً میں آپ سے عرض کروں کہ امریکن بینکنگ کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں جس وقت کاروبار بند ہو جاتا ہے تو معاملات کو سیٹل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ہمارے بینکوں کے مقابلے میں بہت کرینے انصاف. ہم ابھی اس میں بھی کچھ فاصلہ طے کر رہے ہیں, تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے جو باطل طریقے ہیں وہ نکال دیں اس کے اندر سے, اس کی پوری ٹرمینالوجی کو درست کر دیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو مارٹگیج کے بارے میں مثال دی, اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ الگ سے کوئی اسلامک بینکنگ اور یہ کریں. موجودہ کنونشنل بینکنگ کے اندر چند تبدیلیوں کے ساتھ اصلاحات کی جا سکتی.
جی جناب
غامدی صاحب, ایک سوال ہے جو میں اصول کی سطح پہ سمجھنا چاہوں گا.
جی.
ہمارا جو آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ بھی اسلام کا معاشی نظام ہے, لیکن آپ کی بات سے میں جو چیز سمجھا ہوں کہ اسلام کا ایز سچ کوئی معاشی نظام نہیں ہے. کوئی بھی ایسا نظام جس کے اندر یہ چار چیزیں جو آپ نے چار پرنسپلس بتائے ہیں وہ موجود نہ ہوں تو وہ نظام اسلامی ہو سکتا ہے؟ مطلب فار ایگزامپل, اس وقت دنیا میں دو قسم کے نظام جو ہیں وہ پریولنٹ ہیں, کیپٹلزم ہے یا سوشلزم ہے, یا دونوں کا انٹر پلے ہے مختلف جگہوں پہ. سو کیپٹلزم میں اگر ہم سود نکال دیں, ایکسپلائٹیشن نکال دیں, جوا نکال دیں, اور فار ایگزامپل جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ جنرل یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے تصرف میں ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں اگر ہم کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر یا کیپٹل نظام کے اندر ہم انکلکیٹ کر دیں تو کیا ہم اس کو اسلامی نظام کہہ سکیں گے؟ یہ میرا آپ سے کوشچن.
اسلام ایک دین ہے, وہ خدائی ہدایات دیتا ہے آپ کو, اس کے لیے جو خود اس نے اصطلاح اختیار کی ہے وہ نظام کی نہیں قانون کی ہے, لاء کی. شریعت کا مطلب ہے لاء. تو آپ کو کچھ قوانین دے دیے جاتے ہیں, کچھ ہدایات دے دی جاتی ہیں, آپ کو اس کی زندگی میں پابندی کرنی ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو کچھ ٹارگٹ دے دیے جاتے ہیں جن کو آپ کو زندگی میں ملحوظ رکھنا ہے. اسلام کا سارا اپروچ یہ ہے. کیپٹلزم کے اوپر بہت سی تنقیدیں ہم کر سکتے ہیں, اس میں بہت سی اصلاحات تجویز کر سکتے ہیں, ایسے ہی سوشلزم کے اوپر بہت سی تنقیدیں کر سکتے ہیں, کل کو کوئی اور ازم بھی لوگ لے کے آ سکتے ہیں. جو کام بھی ہوگا وہ انسانی سطح پر ہوگا, جب وہ ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی لوگوں کا مال باطل طریقے سے تو نہیں کھایا جا رہا, اس میں میراث کے بارے میں اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں کی جا رہی, اس میں اللہ کی یہ ہدایت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ قومی املاک جو ہیں وہ قومی ملکیتی میں رہیں تاکہ غریب مارے نہ جائیں. تو جو بنیادی ضروری ہدایات ہیں بس ان کا لحاظ کریں گے ہم. اور یہ جو میں نے عرض کیا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یہ محض ایک بات نہیں ہے بلکہ یہ بے شمار چیزوں پر اثر انداز ہوگی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ تو یہ آپ کی بے شمار ٹرانزیکشن پر اثر انداز ہوگی, بہت سی جگہوں پر جائے گی. یہ اسلام کا اپروچ ہے. اسلام کو ہمیشہ یہیں سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا دین ہے, وہ آپ کو نظام بنا کے دینے کے لیے نہیں آیا. نظام انسان بناتے ہیں ہمیشہ, وہ بنیادی رہنمائی کرے گا جس معاملے میں چاہے گا. چار یہ احکام معیشت کے بارے میں ہیں, اتنا ہی سیاست کے بارے میں.
تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کیپٹل سوسائٹی ہے, کیپٹلزم پہ جو بیس کرتی ہے, اگر اس میں یہ جو چار باتیں آپ نے فرمائی ہیں اگر وہ اس میں انکلکیٹ کر دی جائیں تو یہ ٹھیک وہی تقاضا ہو جائے گا جو جس کا اسلام جو
بات چار باتیں تو یہ ہے نا جو معیشت سے متعلق بتا دی گئی.
جی,
اس کے سوا اس کے اندر اخلاق داخل کرنے کی ضرورت ہے پورا کا پورا.
ٹھیک,
تو اخلاق پورا کا پورا جب آپ داخل کریں گے تو کیپٹلسٹ سسٹم وجود میں کیسے آئے گا؟
ٹھیک,
تو یہاں پھر اسلام کا اپروچ کیا ہوگا؟ وہ اس آدمی کو مخاطب کرے گا اور مخاطب کر کے اسے ایک اخلاقی وجود بنائے گا.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ انسان کو ایک اخلاقی وجود کے طور پر لے گا, اخلاقی وجود کی حیثیت سے مخاطب کرے گا, اخلاقی وجود کی حیثیت سے اس کی پاکیزگی کو ہدف بنائے گا اور اس کو کہے گا اس کو مزید پاکیزہ بناؤ. یہ کام کرے گا نا.
ٹھیک ہے,
یعنی اسلام کا اپروچ صرف قانونی نہیں ہوتا.
رائٹ,
یہ بات جو میں نے واضح کی ہے کہ اسلام ایک طرف سے قانون سے جائے گا اور دوسری جانب سے اپنی اخلاقی ہدایات اور تعلیمات سے انسان کے نفس کو مخاطب کرے گا. یہ مذہب کا کام ہے.
ٹھیک,
ہم نے مذہب کو ایک قانونی چیز ایک نظامی چیز بنا کے رکھ دی ہے, یہ اس کا اصل میں وظیفہ ہی نہیں ہے, وہ یہ کام کرتا ہی نہیں.
اچھا جاوید صاحب, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ قرض پہ منفعت کا مطالبہ کرنا یہ اصل میں دراصل سود ہے, لیکن یہ ایک کنسیپٹ ہے ٹائم ویلیو آف منی. جو پیسہ ہے اس کی ایک ٹائم ویلیو ہے. آج جو پیسہ میرے پاس ہے 10 سال کے بعد وہ پیسہ اس ویلیو کا نہیں رہے گا. اگر میں اپنے بھائی کو قرض دیتا ہوں اور منفعت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا تو 10 سال بعد یا 5 سال بعد جب میں قرض واپس لوں گا تو مجھے میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا نا, یعنی جو قرض دیا جس نے اس کے ساتھ پھر ظلم ہو گیا. یہ بھی تو پھر ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ
اسلام نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ کرنسی میں قرض دیں. آپ کسی اصول کے مطابق انفلیشن کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر لیں. آپ یہ بتا دیں کہ یہ میں دے رہا ہوں میں ڈالر میں واپس لوں گا. آپ یہ طے کر لیں کہ آپ پیٹرولیم کے حساب سے واپس لیں گے. آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کنزیومر باسکٹ کے اصول پر انفلیشن کو طے کریں گے. یہ طے کر لیں, اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. یعنی یہ کہ نوٹ کی ویلیو جو ہے یہ کیسے قابل تبادلہ ہوگی, یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. یہ مسئلہ موجودہ زمانے میں, آپ قدیم زمانے کا مطالعہ کریں تو کہیں صدی دو صدی میں جا کے تھوڑا بہت فرق پڑتا تھا قیمتوں میں, اور ظاہر ہے کہ ویلیو ایک جگہ پر رہتی تھی. یعنی پچھلے 1100-1200 سال میں ہمیں معلوم ہے کہ کب کب ویلیو میں تبدیلیاں آئی ہیں. موجودہ زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے, یعنی کم و بیش 8-10% تو ہو ہی جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو قاعدہ طے کر لیں اس کے لحاظ سے
بینک پھر یہی تو کرتا ہے انفلیشن کا, وہ طے کر لیتا ہے.
بینک انفلیشن نہیں کرتا, بینک اصل میں متعین طور پر قرض پر منفعت کا مطالبہ کرتا ہے. اگر وہ اعلان کر دیں کہ انفلیشن ایڈجسٹ ہوگی تو پھر کم بھی ہوگی تو ایڈجسٹ ہوگی, زیادہ بھی ہوگی تو ایڈجسٹ ہوگی, اس پر کس کو اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں. میں نے تو لکھ دیا ہے برسوں پہلے اس کو لکھ دیا تھا کہ انفلیشن کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اگر کسی نظام میں اختیار کر لی جاتی ہے تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. وہ تو حقیقی روپے کو واپس کرنا ہے.
ہاں, میں
اب میں بتاؤں آپ کو ایک واقعہ پیش آیا. ایک ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے آج سے کوئی کئی برس پہلے 1970 میں اپنی بیٹی سے 15,000 روپے لیے, بلکہ بیٹی نے ان کو دیے اور یہ کہا کہ دیکھیے آپ کا کاروبار بڑھایا تو یہ لگا لیں میرے کسی کام آئیں گے. حادثہ یہ ہوا کہ بیٹی وفات پا گئی. ان کی وفات کے بعد اور وفات بھی ان کی کچھ ایسے حالات میں ہوئی کہ جس سے ایک صدمے کی کیفیت میں ان کے ذہنی سے یہ بات نکل گئی. روپیہ لے لیا انہوں نے,
ٹھیک,
برسوں گزر گئے. اس کے بعد کہیں 90 کی دہائی میں وہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ 15,000 روپیہ اس طرح میری بیٹی نے مجھے دیا تھا تو اب میں کیا کروں؟
ٹھیک, 20 سال گزر گئے.
صرافہ بازار میں جائیے, 1970 میں سونے کا بھاؤ پوچھے, اس کے حساب سے واپس کر دیے. بالکل ٹھیک, 15,000 روپیہ اس وقت کیا تھا اب کیا تھا, وہ کئی لاکھ بنا اس کے نتیجے. جب آپ قرض دیتے ہیں, لیکن یہ آپ کو قرض دیتے وقت طے کرنا پڑے گا کہ آپ ظاہر نظام ہی ہونا چاہیے نا, یعنی دوسرے کے لیے نقصان. آپ نے قرض تو دیا, ہاتھ میں پکڑایا آپ نے روپے, اب جب واپسی کا موقع آیا تو آپ کہتے ہیں میں اس طرح لوں گا. آپ دیتے وقت بتائیں کس طرح لیں گے واپس. ٹھیک, کوئی اعتراض نہیں.
سر ایک اور پرنسپل کوشچن ہے جو عام طور پہ سننے میں آتا ہے کہ ہم معاشی نظام کی بات کرتے ہیں, مسلمانوں میں کچھ طبقہ فکر ایسے بھی ہیں جو کہ پیسہ کمانے کو ان اٹ سیلف ہی اسلام کی اساس کے متصادم سمجھتے ہیں کہ جی انسان, اور خاص طور پہ وہ ایک آیت جو ہے کہ جی انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا انسان اور جنوں کے لیے, اس سے وہ استنباط کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اقبال ہیں ان کی بھی جو سوچ ہے ان کی جو فکر ہے اس میں فقر کا ایک موضوع ہے جس میں وہ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ایک اسٹیٹ آف پاورٹی میں پیسہ ہونے کے باوجود آپ ایک غربت کے طور پہ زندگی گزارو تو شاید وہ مذہب کا مقصود ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟
علامہ اقبال پر بعد میں گفتگو کرتے ہیں, پہلے قرآن مجید کا نقطہ نظر دیکھیے. قرآن مجید کا نقطہ نظر اس معاملے میں بالکل الٹ ہے. یہ جو کچھ باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ اصل میں صوفیانہ مذاہب کی باتیں ہیں. قرآن مجید مال کمانے کو خیر کہتا ہے, یعنی بری چیز ہونا تو الگ رہا, خیر کہتا ہے, جگہ جگہ یہ بیان کرتا ہے. مال کمانے کی جدوجہد کرتے ہیں آپ تو اس کو ابتغائے فضل اللہ کہتا ہے, خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلے, انتہائی تحسین کرتا ہے اس کی. مال و دولت کو اپنی عظیم نعمت قرار دیتا ہے, اس نعمت پر شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے. یعنی قرآن مجید کا تصور ہی بالکل مختلف ہے اس معاملے. آپ مال کمائیے, آپ جائیے, آپ جدوجہد کیجئے. قرآن مجید حالات کے لحاظ سے بے شمار چیزوں کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس میں سوسائٹی میں اس کا ظہور بھی ہوگا. حضرت سلیمان کے ہاں بادشاہی کی یہ نوعیت ہے کہ انہوں نے ایسا محل بنایا کہ ملکہ بلقیس بالکل دیہاتی ہو کے رہ گئی, اس لیے کہ رفاہیت تھی, سوسائٹی کے اندر پیسہ موجود تھا. تو اس وجہ سے زینتوں کے بارے میں, مال کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر بالکل مختلف. وہ جو بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں, کاروبار کرنے جا رہے ہیں, آپ ہنر مند ہیں, آپ دکان پر بیٹھ رہے ہیں, آپ سیاست کرنے جا رہے ہیں, آپ کا وجود ایک اخلاقی وجود ہے. اس وجہ سے آپ کو کوئی باطل طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے, اس کا اپروچ یہ ہے. باقی مال کو تو آپ دیکھیے کہ اس نے, ورنہ تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہے مال چھوڑ کے جا رہے ہو, تو مال چھوڑ کے جا رہے تو دو کسی غریب کو. اس نے تو اس کے لیے میراث کے احکام دیے, اس مال کو آپ کا حق قرار دیا ہے, اس حق کو دوسروں تک منتقل کرنے کے قاعدے بنائے ہیں. تو قرآن کا تصور بالکل مختلف ہے. قرآن میں مال کی کنڈمنیشن میں کوئی چیز سرے سے نہیں بیان کی گئی. جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ بالکل اور بات بیان کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے, لہٰذا تمہیں سرکش متکبر نہیں ہونا چاہیے. ہر موقع کے اوپر تمہارا سر تمہارے خدا کے سامنے جھکا ہونا چاہیے, خواہ تم دکان پر بیٹھے ہوئے ہو وہاں پر بھی, خواہ تم دفتر میں بیٹھے ہوئے ہو وہاں پر بھی. یہ مطلب ہے اس کا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو نفل پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وہاں عبادت کا لفظ اصل میں اس ایٹیچیوڈ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ میں اس زمین کے اوپر خود مختار ہوں یا کسی کا بندہ ہوں. تو یہ کہا گیا کہ تمہیں خدا کا بندہ بن کر رہنا چاہیے. تو خدا کا بندہ بن کر رہے, مجھے باپ کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, شوہر کی ادا کرنی ہیں, مال کمانا, بڑے کاروبار کرنا, تجارت کرنا, یہ اسلام میں انتہائی محمود چیز ہے. اس لیے کہ یہی چیز ہے جس سے دنیا کا نظام چلتا ہے. اس میں جو فرق پیدا ہوتا ہے اس نے اس کو سورہ زخرف میں موضوع بنایا ہے, اور یہ کہا ہے کہ وہ فرق بھی در حقیقت اس دنیا کا نظم چلانے کے لیے رکھا گیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ یہ نہ قسم نہ بینہم معیشت ہوں, ہم نے کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے, لیتخذ بعضکم بعضا سخریا, تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں. ورنہ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پر آ جائیں تو اس کے نتیجے میں دنیا چل نہیں سکتی. تو قرآن مجید کا یہ بالکل نقطۂ نظر نہیں ہے. اب اس کے بعد آئیے علامہ اقبال کی طرف. دیکھیے علامہ اقبال کے ہاں یہ جو فقر ہے یہ غربت کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہ ایک خاص اخلاقی وصف ہے. وہ اس کو اس جگہ سے بیان کرتے ہیں, یعنی آدمی کے اندر استغنا ہونا چاہیے. ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا, استغنا آدمی کے اندر ہونا چاہیے. وہ استغنا کی اس کیفیت ہی کو فقر سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی دولت آپ کے لیے حرص کا موضوع نہ بن جائے, آپ اس کی طلب میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو مجروح نہ کریں, تو وہ خود بھی اچھی زندگی بسر کرتے رہے ہیں اور اپنے پیچھے ایک اچھا خاصا گھر چھوڑ کے گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ان کا اپنا نقطہ نظر بھی اس معاملے میں ایسا نہیں تھا جیسے لوگ سمجھتے ہیں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی معاشی مسائل اور اس کے تقاضوں سے متعلق. بہت ساری گفتگو یہاں پر ہم نے کی, سود کے حوالے سے بات کی, بینکنگ کے حوالے سے گفتگو کی, لیکن کچھ اور بھی ایشوز ہیں معاشی حوالے سے, جیسے انشورنس ہے, جیسے کہ شیئرز ہیں, جیسے کہ پرائز بانڈز ہیں. ان پر ابھی گفتگو ہونی ہے. اگلی کسی نشست میں جاوید صاحب کے سامنے ان موضوعات کو بھی زیر بحث لائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.